الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. شعبان کے مہینے کی تقریباً آخری گھڑیاں ہیں. چند روز میں انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کی مبارک ساعتیں اور گھڑیاں شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس رمضان شریف کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، دینی ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور میرے مرشد، میرے شیخ عارف باللہ، شیخ العرب والعجم، قطب زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ علماء نے رمضان شریف کے روزوں کی اور رمضان المبارک کی مختلف حکم یعنی حکمتوں کو بیان فرمایا، اس کے فوائد پر مستقل ماشاءاللہ تصانیف کثیرہ. اور تالیفات کثیرہ، تصانیف اور مستقل اپنی تصانیف، اپنی تقاریر، اپنے خطبات میں رمضان شریف کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی حکمتوں کو، روزے کی حکمتوں کو ذکر فرمایا. لیکن میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک حکمت اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی، اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی. یعنی حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ متقی اللہ تعالی کا ولی اور اللہ تعالی کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کے لیے جو دو جز ہیں، اس میں سے ایک تو ایمان ہے، دوسرا ہے تقوی. اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی فرمایا، گویا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کی برکت سے ہم سب کو اپنا دوست بنا دیں، اعمال دوستی، اعمال ولایت کی توفیق عطا فرمائے. افعال، کردار، رفتار، گفتار اولیاء اور ولایت بھی علی منہاج الصدیقین. ولایت صدیقیت جو کہ اللہ تعالی کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے، جو کہ ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما دی. دیکھیں جیسے حج کو جاتے ہیں تو وہاں لکھا رہتا ہے کہ بدایہ منا، پھر نہایہ کا ذکر ہوتا ہے، بدایہ مزدلفہ اور نہایہ، بدایہ عرفات نہایہ، وہاں لکھا رہتا ہے. یعنی گویا کہ منا کی حدود شروع ہو رہی ہے اور انتہا یہ ہے. تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے ولایت نہیں، انتہائے ولایت عطا فرمائی ہے. ولایت صدیقیت کی ابتدا نہیں، انتہا. اور ایک سلسلہ گفتگو میں، بلکہ کئی مرتبے حضرت والا نے اس بات کو بھی فرمایا، فرمایا کہ ہم لوگ اکثر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اور اپنے دوستوں میں ہم کو شامل فرما، مرتے وقت اپنے دوستوں میں ہم کو شامل فرما. یہ حضرت والا فرماتے ہیں ہم لوگ دعا کرتے ہیں. فرمایا یہ دعا بہت اچھی ہے، مانگنی چاہیے، لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ مرتے وقت ولایت نصیب ہوئی، مرتے وقت ولایت نصیب ہوئی بہت اچھا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ جو حیات اولیاء ہے، اللہ والوں کا جو جینا ہے، اگر تم نے وہ جینا نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ بے شک مبارک ہے کہ مرنا اللہ والوں کا نصیب ہوا، یہ فرمایا جینا بھی تو دیکھو ظالم، کہ جینا اللہ والوں کا کیا ہے. اس لیے فرماتے یہ دعا مانگو اور اس کی جتن اور کوشش اور جستجو کرو، اور اس سے پہلے ارادہ کرو اور اللہ تعالی کے مرید بنو کہ مجھے اللہ تعالی کو پانا ہے، اور اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا انتہائی مقام مجھ کو حاصل کرنا ہے. فرمایا تاکہ جینے میں بھی تو مزہ آئے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی کا زمانہ حضرت کا بہت ہی عسرت میں گزرا، یعنی تنگی میں، مجاہدات شدیدہ. آخر زمان آیا تو اللہ تعالی نے یسر فرما دی، آسانی فرما دی، جس کو اس طرح بھی کہتے ہیں فتوحات کا کھل جانا، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں. تو جب فتوحات دیکھتے تھے، نعمتیں دیکھتے تھے، تو فرماتے تھے جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب چنے ہیں تو دانت نہیں ہے. یعنی جوانی جب نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اب وہ جوانی میں وہ چیز نہیں، اب وہ چیز ہے تو جوانی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں، ان کی حکمتیں ہیں. تو فرمایا کرتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے اس بات کا اہتمام ہو کہ اللہ تعالی اللہ والا بننے کا ارادہ کرو، کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، پھر اس ارادے کی حصول کے لیے اعمال ولایت کرو، اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے اعمال، جس بات سے وہ خوش ہو وہ بات کرے، جس کام سے وہ خوش ہو وہ کرے، جس سے نہ خوش ہو وہ نہ کرے. دیکھو اگر نیند کا تقاضا ہے تو سائڈ پہ چلے جاؤ، اگر مجبور اور بے بس ہو، بیمار ہو، ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، لہذا ادھر سائڈ پہ آ جاؤ، خلل مت کرو مضمون میں، ادھر آ جاؤ بلا تکلف، کیونکہ آپ مریض ہو اس لیے آپ کی رعایت ہے، کوئی بات نہیں. لیکن ایک آپ کی مجبوری ہے، ایک میری مجبوری ہے. آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، مریض ہو، اور میری مجبوری ہے کہ میں نیند برداشت نہیں کرتی، اور بھگانے کے لیے بہرحال میرے پاس ایک مؤثر نسخہ ہے، لیکن آپ کے مرض پر اس نسخے کو استعمال نہیں کیا جائے گا. لے آؤ بھائی ذرا وہ اٹھا کے، ذرا دیکھ تو لینا. زیارت سے مشرف تو ہو جائے، اور اس شرف کو بھی دیکھ لیں کہ اس مشرف کو کیا شرف ملتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں ذرا. زیارت سے جو مشرف ہوا، اس مشرف کو شرف کیا مل رہا ہے؟ یہ جملہ زو مانے ہیں نا، ہے نا؟ یہ دیکھو، یہ ہے. اس زیارت سے مشرف ہوئے، اب مشرف سے شرف کیا مل رہا ہے؟ کیسا ہے یہ ڈنڈا؟ خوبست. لیکن چونکہ آپ مریض ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن بہرحال یہ راہ رکھے رہیں تو بڑی برکت کی چیز ہے. آخر اللہ تعالی نے فرمایا وانزلنا الحدید، بڑی برکت کی چیز ہے. لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ زیارت سے مشرف ہو، شرف نہیں ملے گا آپ کو. لیکن یہ شرف صرف جو وہ لوگ ان لوگوں کو ملیں گے جب مشرف ہوں گے، اور اللہ کرے خوب ملے، پیٹ بھر کے ملے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. تو میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والا بن کر جینا یہ بھی ایک چیز ہے، اس لیے فرمایا ارادہ کرو کہ مجھ کو اللہ والا بننا ہے، پھر ان اعمال کی طرف لگو کہ جن سے اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت ملتی ہے، اور وہ ہے ترک معصیت، گناہوں کو چھوڑ دینا. اور روزے کا مقصد یہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تقوی، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. اس لعلہ میں، اس لعلہ کے ذریعے سے اللہ کرے لعل بدخشاں مل جائے، لیکن لعل قرب و محبت، کیونکہ لعل بدخشاں بھی مرنے کی بات ساتھ تو نہیں جائے گا، لیکن لعل ولایت، وہ موتی، لعل ہے نا، موتی کو کہتے ہیں. اللہ کرے اللہ تعالی کے اس لعل کے ذریعے سے ہمیں لعل و گوہر مل جائیں، تقوی کے لعل و گوہر. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا کتنا اہتمام کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان چار صحابہ میں سے ہیں میرے مرشد ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم، کل ہی حدیث شریف سنائی اپنی مجلس میں کہ چار لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تذکرہ چل رہا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ربضہ کا مقام دیکھا آپ نے کیا سنا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات چل رہے تھے، اس میں آپ میرے مرشد نے یہ حدیث شریف سنائی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو چار لوگوں سے محبت کے لیے فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان چار لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ ان حضرات سے، تو اس میں یہ روایت جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت کو پیش فرمانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کو آگے بڑھانے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ شعبان کے آخری دن، یعنی ایک یا دو دن قبل، گویا کہ مراد انتہا ہے. اس نے بعض محدثین سے لکھا کہ آخری دن تھا، بعض کہتے ہیں نہیں دو دن پہلے تھا، تو مراد رمضان شریف سے گویا بالکل قبل، کہ آپ نے ہمیں خطبہ دیا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شهر عظیم، کہ اے لوگو تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے، سایہ فگن، ایک عظیم الشان مہینہ یعنی گویا کہ تمہارے سروں کے اوپر ہے، حضرت مولانا مدد صاحب دامت برکاتہ میرے شیخ نے سنایا کہ میرے مرشد اول جو کہ میرے شیخ کے والد محترم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کعبہ شریف میں حاضر تھے، اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ کے مشائخ میں سے ہیں، انہوں نے میرے شیخ کو خطاب کر کے فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے اسے برس کر بجھائیے، کہ اللہ تعالی کی رحمت امت کو پیش کیجیے. یہ علماء ربانیین کے لیے گویا ایک پیغام ہے کہ شان رحمت کو غالب رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ علماء ہیں، اور فرمایا وخیر العلماء رحماؤنا، کہ علماء میں بہترین وہ لوگ ہیں جن پر شان رحمت غالب ہے. اس لیے فرمایا کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے اسے برس کر بجھائیے، یعنی اللہ تعالی کی محبت سے دور ہے اور گناہوں کی وجہ سے جو بے سکونی اور پریشانی کا عالم ہے، اللہ تعالی کی رحمت کے ذریعے سے ان اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی سے قریب کیجئے تاکہ اللہ تعالی کے قرب کے اور تعلق سے ان کی پیاس بجھ جائے، اور وہ جو جل رہے ہیں بے سکون ہیں ان کو سکون حاصل ہو جائے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے اور شہر مبارک، اور یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. برکت کی تعریف امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے شیخ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ برکت کی تعریف یہ ہے کہ فیضان رحمت الہیہ، اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش، گویا کہ یہ مہینہ رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے. فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا فرما دی، کہ اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ جو ایک رات ہے خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو تقریباً 83 برس سے کچھ زیادہ بنتے ہیں، تقریباً 83 برس بنتے ہیں اگر ایک ہزار مہینے لگائے جائیں تو کتنی عمر، 83 برس. اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 برس ہے، پھر 60 برس میں سے 15 برس بلوغت کے نکال دیں، بچے 45، پھر اس میں سے 15 سال انسان سونے میں گزار دیتا ہے کیونکہ 8 گھنٹے سوتا ہے نا، تو 24 گھنٹے میں سے کے 3 حصے کریں تو ایک حصہ جو ہے جناب وہ تو سونے میں گزر گیا، تو گویا کہ 15 برس سونے میں گزار دیے، بلکہ 60 میں کے 3 حصے کرے تو 20 برس بنتے ہیں، تو 20 سال انسان سونے میں گزار دیتا ہے، لہذا 45 نہیں 60 میں سے 20 برس سونے میں سے گزار دیتا ہے، تو 15 اور 20 ہوئے 35، 60 میں سے 15 نکالے 45، 20 نکالے بنے 25، باقی بچے 25. اس میں سے انسان کھانے پینے میں کھانے پینے کے اندر انسان روزانہ 3 سے 4 گھنٹے آرام سے نکال لیتا ہے، محتاط اندازے پر 5 برس اور کرم کر لے، محتاط، ورنہ تو زیادہ ہی ہے. کھانے پینے میں، صرف کھانے پینے میں، بلکہ کھانے پینے سے زیادہ جو بیت الخلاء کا وقت ہے، 5 برس تو وہ وقت ہے کہ جو انسان بیت الخلاء میں وقت گزارتا ہے، تو 25 برس میں سے 5 برس بیت الخلاء کے نکال دی، کتنے بچے؟ 20. کھانے پینے کے 5 برس نکال دیے، باقی بچے 15. انسان جو ادھر ادھر اینٹھنے میں وقت گزارتا ہے، چلو اس کو نہیں گنتے، اب اپنی کھانے کمانے میں بھی وہ بھی 15 برس نکالتا ہے، تو 15 ہی بچے تھے، وہ تو ختم ہو گئے. چلو کچھ کم کر لیتے ہیں، 5 برس چھوڑ دیتے ہیں. 5 برس گویا کہ انسان کے پاس ہے کہ جس میں اب اس کے پاس وقت ہے کہ میں ان 5 برسوں میں سے اللہ تعالی کی محبت اور عبادت میں اپنا وقت لگاؤں، اللہ تعالی کی محبت اور عبادت میں. اب آپ تصور کریں 60 برس کی زندگی میں سے صرف 5 برس کی عبادت ہے، تو اس 5 برس کی عبادت میں ہم ہمیشہ کی جنت مانگ رہے ہیں، کیسی عجیب بات ہے. صرف 5 برس، دادا ان 5 برسوں میں کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ دادا اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ رات عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی جو عبادت ہے، سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے زیادہ. اور اگر تھوڑی سی کوشش کر لے 45 سال گویا بلوغت کے ملتے ہیں. ان 45 برسوں میں رمضان شریف کا آخری عشرہ اس اہتمام سے گزار لے کہ میں نے زیادہ وقت اللہ تعالی کی عبادت میں گزارنا ہے اور گناہ سے بچنا ہے، تو شاید اللہ تعالی کے کرم سے ہمیں وہ رات مل جائے. تو ہر برس اگر وہ رات مل جائے تو ہمارے اوپر اللہ تعالی کی کرم اور مہربانی کو کیا عالم ہوگا. اب جو زندگی اگرچہ گزر چکی، لیکن جو آنے والی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگے، زندگی بڑھا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ شب برات کا حلوہ قبول فرما کر اس سال ہمیں موت نہیں عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر وہ حلوہ ہمارا قبول ہو گیا شب برات کا، تو اس سال ہم نہیں مریں گے. تو وہ رات اگر مل جائے تو سبحان اللہ، 83 برس سے زیادہ عبادت کیسے کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہر سال عطا فرما دے تو ان کے کرم سے کیا بعید ہے، اور ان کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس کی عبادت وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، جیسے گزشتہ ہفتے پڑھ کر بھی سنایا تھا حضرت کی کتاب میں، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھو کتنے پیارے عنوان سے فرمایا کہ کتبہ علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، مجہول کے صیغے سے فرمایا. کیا عنوان ہے سمجھانے کا، کیا پیارا عنوان ہے کہ تم پر فرض کیا گیا. اور پھر مزید رحمت یہ کہ اگر تم پر روزہ فرض کیا گیا تو یہ تم نئے نہیں ہو، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس بات کو، فرماتے تھے کہ اس میں اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ صبح سے لے کر شام تک میں بھوکا پیاسا رہوں گا، ارے میں تو مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی تم پر فرض کیا کہ جیسے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، لہذا جب وہ زندہ رہے تو نہ کھانے سے تم بھی نہیں مرو گے. کیا انداز ہے دیکھیے، یہ ہے وہ رحمت کہ امت کو ایک تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، پھر امت کو اسی انداز سے پیش فرما رہا. دیکھو باتیں مت کرنا، یہ ادھر بیٹھوا کے، یہ رحمت ہے کہ تم مرو گے نہیں، تم سے پہلے والے بھی ہیں. پھر ان کا کرم یہ کہ فکر تھی کہ دن بھر کا کیا ہوگا، صبح سحری کرو، اور سحری کرنا اللہ تعالی کو پسند ہے، بلکہ اس میں یہ بات بھی پسند ہے کہ سحری آدھی رات کو نہ کرے یا گھنٹہ دو گھنٹے پہلے کر کے فارغ نہ ہو جائے کہ اب ہمارا ابھی سے روزہ شروع ہو جائے گا، اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ انتہائی وقت کے قریب. دیکھو احتیاط سے الفاظ بول رہا ہوں، انتہائی وقت کے قریب، یعنی تاکہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا روزہ بھی شروع ہو گیا اور جناب کھانے پینے میں مشغول ہے. اس لیے یہ بات بھی یاد رکھے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھانا کھاتے رہو، دیہاتیوں میں تو بہت ہی زیادہ. پرانے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک ہوتی رہے کھاتے رہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اذان تو ہوتی ہے روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی. اور اذان کا یاد رکھیے گا، روزے کی ابتدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان جو ہے وہ نماز کے لیے ہوتی جاتی ہے، روزے کے لیے نہیں، لہذا اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے. اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی، گھڑیاں موجود، نقشے، علماء کی محنت ہے کہ وہ نقشے تحریر فرما دیے، اور ان نقشوں کے گھڑیوں کو دیکھتے ہوئے نقشے کے حساب سے اپنی سحری اور افطار کا بندوبست کریں. لہذا بہتر، اب بہتر کیا ہے کہ 3 سے 5 منٹ پہلے ہی بند کرتے ہیں، یہ بہتر ہے، نہ کہ گھنٹہ گھنٹہ پہلے بند کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر افطار کا بھی یہی معاملہ، افطار کا وقت ہو گیا ہے، دیکھا جی وقت کیا ہے، اذانوں کو نہ دیکھے. خصوصاً میں اپنے علاقے کی بات کیا کرتا ہوں، ہمارے ہاں، ہمارے اس علاقے میں مغرب کی اذان بھی وقت سے قبل ہو جاتی ہے، رمضان شریف میں خصوصاً. یہی حال فجر کی نماز کا، اذان کا، ہمارے علاقے میں پہلے ہی سے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اذانوں کے حساب سے روزے کو کھولنا یا بند کرنے کا کام نہ کریں، اوقات کو دیکھیں. لہذا وقت داخل ہوا، اذان تو ہو گئی، لیکن پھر بھی دیکھ لے کہ واقعی وقت داخل ہوا بھی کہ نہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمارا روزہ بھی خراب ہو. اس لیے 1 سے 2 منٹ کی احتیاط کر لے، وقت داخل ہوا 1-2 منٹ احتیاط کی، اس کے بعد روزہ کھول لے، زیادہ تاخیر نہ کرے، بلکہ تاخیر کو اجماع کے خلاف فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ روزے کا جب وقت ہو جائے کھول لے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں وہ روزہ دیر تک رکھتے ہیں. اور ہونا بھی دیکھیے، اگر نماز دیر تک پڑھے ثواب زیادہ نہیں ملے گا، کوئی آدمی لمبی نماز پڑھے اجر اور ثواب ہے کہ نہیں زیادہ، زیادہ نماز پڑھے اور دیر تک پڑھے ثواب زیادہ ہے. لیکن روزے کا مسئلہ عجیب ہے کہ کوئی آدمی دیر تک روزہ رکھے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. اب آپ بتائیے کتنا کرم نہیں ہے کہ وقت ہو گیا جلدی سے روزہ کھول لو، سبحان اللہ، یہ ان کو پسند ہے، گویا کہ یہ ان کی شان رحمت ہے، یہ بھی ان کی شان رحمت ہے کہ صبح کھایا کھلایا دن بھر روزہ رکھو. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل کراچی کے لیے تو کتنی بڑی نعمت، گزشتہ رمضان شریف اتنا ٹھنڈا موسم، ایسا پیارا موسم کہ سبحان اللہ. ہمارے کچھ احباب یہاں اعتکاف میں بیٹھے تھے تو رات کو جب ہوا چلتی تھی ایسی ٹھنڈی ہوا کہ چادر اوڑھنی پڑتی تھی. جولائی اگست کا مہینہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا، ایسی اچھی ٹھنڈی ہوا چلائی کہ چادر اوڑھنی پڑتی تھی، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم، گزشتہ ایام میں گرمی کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی رحمت کے بادل بھیج کے تسلی دے دی، گھبراؤ مت، تم روزہ رکھو ہمارے نام پر، پار کرانا ہمارا کام ہے۔ لہذا دیکھیے کیسا پیارا موسم ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بجلی بھی عافیت کی عطا فرما دے۔ تو روزے کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیام فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کا قیام جس کو تراویح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تراویح بتایا جاتا ہے، اس کو بہت ہی خیر و برکت کا ذریعہ بنایا، اور اپنے مسئلے کے اعتبار سے تراویح سنت موقعہ ہے، مسئلے کے اعتبار سے تراویح سنت موقعہ ہے۔ جان بوجھ کر اس سنت کا ترک کرنا، اس سنت کو چھوڑنا، ترک سنت کا وبال لازم آئے گا۔ ایک آدمی جان بوجھ کر تراویح چھوڑتا ہے، یعنی کوئی اس کو عذر نہیں ہے، ہٹا کٹا ہے، وقت ہے، پھر بھی جان بوجھ کر تراویح چھوڑتا ہے، مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کا، مرد ہو یا عورت، جان بوجھ کر تراویح کا چھوڑنا، یہ ترک سنت کا گناہ لازم آئے گا۔ اور اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ اب آج کل کے کچھ وہ حضرات جو اپنی علم دانی، اپنے علم کو پیش کر کے اور اپنے علم پر ناز کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ گمراہی ہے کہ جی تراویح 8 رکعت ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو اور فعل افعال کو انہوں نے، ان صحابہ جنہوں نے اپنی جان، مال، آبرو، اپنا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر گزارا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان دیکھا، اور روزے کی فرضیت غالباً سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، غالباً گویا کہ تقریباً 7-8 برس یا 9 برس، 7-8 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان صحابہ کو دکھایا اللہ تعالیٰ نے، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کو دیکھا، تو ان کی بات زیادہ مقبول ہوگی یا ایک آدمی جو آج کتاب پڑھ کر کہے نہیں میں زیادہ سمجھا؟ تو جناب فیصلہ کیجئے نا، ان کی بات زیادہ مقبول ہوگی نا، وہ صحابہ جنہوں نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کا درجہ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانیت میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق، اس میں سب کا، پوری امت کا اجماع ہے اس پر، اور امت سے مراد امت کے علماء تو نہیں، علماء تو کیا، صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر۔ اور ان کے بعد جو درجہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو صحابیت میں وہ درجہ وہ مقام، انسانیت میں وہ درجہ وہ مقام، انبیاء علیہ السلام کے بعد سبحان اللہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے مشورے اور صحابہ کی موجودگی کے اندر آپ نے اس بات کو لوگوں میں رائج فرمایا اور جاری فرمایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا 20 رکعت تراویح پر صحابہ کی اس پاک جماعت کو جمع فرما دیا۔ اور آج کل یہ وہ لوگ جن کی نماز گندے کپڑوں میں بھی ہو جاتی ہے، جن کے جسم میں نجاست بھی لگی ہو ان کی اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر ناپاک جگہ پہ نماز پڑھ لے اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے. ان ناپاک لوگوں کا ان پاک ارواح سے، ان پاک شخصیات سے کیا ریشی اور مناسبت. اس لیے یاد رکھیے گا، تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے، اور 20 ہی رکعت، اس میں کوئی کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی نے بنا دیا 20 رکعت، یہ مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ان شخصیات کا نے بیان فرمایا جنہوں نے اس شخصیت کو دیکھا جس پر قرآن پاک اور شریعت نازل ہوئی. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، حضرت عمر اور تمام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی ایک جماعت. اس لیے 20 رکعت تراویح یاد رکھیے گا، تراویح 20 ہی رکعت ہے، اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھیں، اس کا اہتمام کریں کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائے. اور ایک گزارش یہ ہے، ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم تراویح پڑھنے میں ایسی جماعت کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قرا کرم ایکسپریس چلائیں، بلکہ آج کل تو نئی ٹرین آ گئی ہے، بزنس ٹرین، جو وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. کہ جی ایسی گاڑیوں حافظ جی ایسے ہوں، سمجھ کچھ آئے یا نہ آئے پتہ نہیں، لیکن تراویح سب سے پہلے ختم کرنے والے ہوں پورے علاقے میں. آپ تصور کریں، میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دن میں روضہ فرمایا، جب انسان روضہ رکھتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ روضہ رکھنے سے ایک مشقت ہے، وہ اس مشقت کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن اس مشقت سے دل ٹوٹتا ہے. اب اس کا دل ٹوٹا اور دل کا برتن خالی ہو گیا، غیر اللہ نکل گئے دل سے، اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت میں 20 رکعت تراویح پڑھوا دی، اور 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، گویا 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے؟ 40، صحیح نا جناب؟ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اعلی قدمی الرحمن، اور روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ بندے کو نماز سب سے زیادہ قرب جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں جو سب سے زیادہ قرب ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سجدے کے اندر بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے. اب 20 رکعت تراویح میں ہے، 40 سجدے، اس کا دل ٹوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت میں اب انعامات کی اور تحفے اور عنایتیں ہو رہی ہیں، لہذا ہر رکعت میں 2 سجدے، 20 رکعت میں 40 مرتبہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں. دن بھر روزہ رکھوا کر اس کے قلب کو غیر اللہ سے خالی کروایا، اور رات میں اس کو 40 قرب خاص عطا فرما دیے. اب آپ بتائیے اتنی بڑی نعمت. لہذا قرآن پاک پڑھانے والے کو تو، تراویح پڑھانے والے کو تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنا قرب جب سجدے میں مل رہا ہے تو اگر 100 مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو اس کا حق ادا نہ ہو. لیکن گھبرانا نہیں بھائی، کیونکہ جب 100 مرتبہ حافظ جی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے تو سجدے سے اٹھیں گے تو پھر کہیں گے کہ سجدے سے سر اٹھا تو کوئی آستانہ تھا، مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس سجدے کا اتنا، اگر اتنا تو حق ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نمازی پڑھ تو سکے، اتنا تو حق بنتا ہے نا بھائی. ابھی کیا حال ہوا کہ سجدے میں ٹکر ماری اور سر اٹھا لیا، نماز سجدے تو ایسا ہوتا ہے نا. کیا وہ قرب جو اللہ تعالیٰ 40 قرب خاص عطا فرمانا چاہتے، کیا اس قرب کا یہی حق ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، سجدہ نہ کریں، ٹکر مارے؟
ایسے ہی سجدہ ہے نا ہمارا. جبکہ نماز میں قرب کتنا. اس لیے تراویح میں اس بات کا اہتمام ہو. حافظ جی کو پہلے ہی کہہ دو حافظ جی قرآن پاک پڑھنا, ریل گاڑی نہ چلانا, کیونکہ حافظ جی کو تو یہی فکر ہوتی ہے نا کہ جی پیچھے والے کہتے رہتے ہیں وہ جلدی کرو جلدی کرو, جلدی کوا جلدی کوا. لہذا حافظ جی کو پہلے ہی کہتے کہ بھائی آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عشاء ہوئی تو فجر کر دی. یعنی مناسب جس رفتار سے قواعد صفات قرآن پاک کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے, اس کو کہا جاتا ہے ترتیل. اور جس کو قرآنی زبان میں کہا جاتا ہے حدر میں پڑھنا, یعنی ایسی روانی سے پڑھنا, ایسی روانی سے پڑھنا کہ سننے والے محظوظ بھی ہوں اور اکتائے بھی نہیں. لوگ اکتانا نہیں سمجھتے جی, بور نہ ہو. کیونکہ جب لوگ بور ہونا شروع ہوتے نا تو خیالات کی بورنگ شروع کر دیتے, کھدائی. یعنی مناسب ایک رفتار ہو جس سے سننے والوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں قرآن پاک کے کیا الفاظ ہے, غن نعمت کی رعایت کی فکر اور کوشش, حروف کو اچھے ادا کرنے کی کوشش کرنا, اس کا خیال رکھتے ہوئے. اور نماز میں رکوع سجدہ مناسب ہو, ایسی تراویح پڑھیں. جب اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب مل جائے اس تراویح میں, اگر مان لیجئے کسی ایسے حافظ کے پاس پڑھنے سے 15 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے, کوئی نقصان ہے بھائی؟ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, اگر تراویح سے فارغ ہوتے ہی بستر پہ تو نہیں کود پڑتے, پہلے تو جا کر ہوٹل میں چائے پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں. یہ آج کل تو ایک اور نئی چیز آ گئی ہے, موبائل. موبائل پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو جب ہم نے اپنا وقت ایسے ہی ضائع کرنا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے 10-15 منٹ مسجد کے اندر گزر جائیں, اور وہ بھی اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر. اس لیے میرے پیارے دوستو, اس چیز کا اہتمام اور کوشش ہو کہ قرآن پاک ایسی جگہ, حافظ جی کو اس چیز کا پابند کیا جائے. اور ایک مسئلہ بھی ہے, قرآن پاک پڑھانے والے کو نہ اجرت لینی چاہیے نہ اس کو اجرت دینی چاہیے. رمضان میں تراویح میں قرآن پاک پڑھانے والے کو نہ اجرت دینی چاہیے, جس کو کہتے ہیں لفافہ, اور نہ لینی چاہیے. اور الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی ایسا حافظ ملتا نہیں ہے. یہ تو 80 کا زمانہ تھا جب قرآن پاک مسلوں پر سنانے کے لیے پنجاب سے حافظ امپورٹ کیے جاتے تھے. مجھے خوب یاد ہے وہ وقت, 80 کے زمانے میں عالم یہ تھا, حفاظ کی کمی تھی کراچی کے اندر, اور پنجاب سے امپورٹ ہوتے تھے. پنجاب میں ماشاءاللہ بڑا ذوق حفظ قرآن کا, وہاں سے امپورٹ کر کے ہوتے تھے. اور اب عالم یہ ہے کہ اتنے حفاظ ہیں کہ ایک ایک مساجد, ایک ایک مسجد کے اندر کئی کئی جماعتیں ہوتی ہیں تراویح کی. نماز کی یاد رکھنا درست نہیں ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے, ہاں بات پہ بات یاد آتی ہے, مسئلہ یہ یاد رکھے, جو لوگ کسی انتظامی وجہ سے اپنے گھر میں تراویح پڑھتے یا پڑھاتے ہیں, ان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں کہ اپنے گھر میں عشاء کی نماز بھی پڑھیں, اگرچہ جماعت سے ہو. صحیح نا مفتی صاحب؟ اگرچہ جماعت سے بھی ہو, لیکن اپنے گھر میں ان کو لیے عشاء کی نماز پڑھنا اگرچہ جماعت سے ہو درست نہیں ہے. ہاں ایسے لوگ کیا کریں, مسجد میں نماز پڑھیں عشاء کی, پھر بے شک جا کر اپنی سنت اور تراویح کا اہتمام کریں. لہذا مسجد میں وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے. اور یہی مسئلہ افطار کا بھی ہے. افطار کا نام آتا ہے تو سبحان اللہ کیا نعمتیں یاد آتی ہیں, پکوڑے, دہی بڑے, فروٹ چاٹ, جلیبی, سموسے. رول بھی تو اپنا رول ادا کرتا ہے. اور پھر اگر افطار پارٹی ہو تو مرغی کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، روسٹ بوٹی، شربت۔ لہذا افطار کی، یاد رکھیے گا، افطار کی خاطر سے، افطار پارٹی کی خاطر سے مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑنا درست نہیں ہے، اگرچہ وہاں پہ کتنے سارے لوگ ایسے ملیں گے کہیں گے مولوی صاحب یہی نماز پڑھا دیجیے گا جماعت سے، یا حافظ جی بھی ہوں گے، یا تبلیغ میں چلا لگائے ہوئے کوئی صاحب ہوں گے، کوئی صوفی صاحب ہوں گے، کہیں گے ماشاءاللہ حضرت صاحب تو موجود ہیں، یہی ہم جماعت اپنی جماعت کی نماز کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے صرف جماعت کی نماز نہیں بلکہ مسجد کی جماعت کی نماز میں شرکت کرنا واجب ہے، واجب۔ اور واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر واجب کو چھوڑ دیا جائے تو گناہ کبیرہ ملتا ہے، واجب کا ترک کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا مسجد کی جماعت کی نماز کا چھوڑنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اگرچہ وہ افطار پارٹی کی وجہ سے کیوں نہ ہو، یا اپنے گھر میں اگر تراوی پڑھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنا ہی بڑا شیخ وقت، کتنا ہی بڑا عالم ربانی ہمارے گھر میں تراوی کے ختم پر، قرآن پاک کے ختم پر بیان کرنے کے لیے آ رہا ہو، اس لیے یاد رکھیے گا۔ اب رہی بات کہ جی اصل میں ہم جماعت کی نماز اس لیے کہ افطار پارٹی میں وہاں کرنا چاہتے ہیں کہ میزبان کا دل ہولتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے افطار تیار کیا ہے، یہ کون ٹھوسے گا، یہ کون کھائے گا، تو اس کو پہلے ہی تسلی دے دے، آپ گھبرائیے مت، ہم تھوڑا سا کھا کر مسجد جا کر پھر اس کے بعد اتنا کھائیں گے کہ عشاء کی اذان کر دیں گے۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کراچی کے اندر ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے ٹھوسو، اور وہ بہادر آباد میں اب بھی موجود ہے۔ فرمایا عجیب لوگ ہیں، نام ہی رکھ دیا ٹھوسو، تو ان کو کہہ دینا بھائی گھبراؤ مت، ہم مسجد میں جماعت پڑھ کے آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی محنت پر پانی نہیں پھیریں گے، بلکہ اس کو محنت سے اتنا کھائیں گے کہ جب تراوی پڑھیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، تو ساتھ میں دہی بڑا بھی کہے گا میں بھی تو کچھ کچھ بڑا ہوں، کھٹی ڈکارے لیتے رہیں گے، گھبراؤ مت، باقی سیون اپ تو ہے ہی۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا تھے، نام عجیب رکھا، سیون اپ ون ڈاؤن۔ اصل میں یہ کیوں نام رکھا، یعنی اتنا کھایا کہ سات منزلیں بھر لی، بیسمنٹ سے شروع کیا، بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور ٹاپ فلور تک، اتنا کھاتے ہیں کہ منہ کھولے تو مرغی کی بوٹی نظر آئے، اتنا ٹھوسا۔ اب ظاہر بات ہے اس کو برابر بھی کرنا ہے تو پھر پیتے ہیں سیون اپ، تو وہ سیون اپ سے کیا ہوتا ہے، ون ڈاؤن ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ منزل نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو افطار پارٹی کی خاطر سے جماعت کی نماز نہ چھوڑے، مسجد کی، اور دوسری بات یہ کہ تراوی جو اگر چھ گھر میں انتظامی ہے، ٹھیک ہے، کوئی گھر میں تراوی پڑھتا پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو منع نہیں کر رہے کہ حفاظ ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے پھر اپنی تراوی پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ لہذا اس لیے تراوی کا مسئلہ یاد رکھیے گا کہ تراوی 20 رکعت ہے، 20 رکعت تراوی جو ہے وہ 20 رکعت ہے، اور یہ کسی ملا کی بات نہیں، یہ کوئی زبانی بات نہیں، الحمدللہ اس پر احادیث مبارکہ کے دلائل موجود ہیں. اس لیے تراویح 20 رکعت ہے. اور جان بوجھ کر تراویح کا ترک کرنا کہ کوئی آدمی تراویح نہ پڑھے، اگرچہ یعنی وہ نہ وہ مریض ہے نہ وہ مسافر ہے نہ کوئی اس کو کوئی عذر ہے، تو یاد رکھیے گا تراویح کا چھوڑنا یہ گناہ ہے، تراویح کا چھوڑنا یہ گناہ ہے. ایک واقعہ یاد آیا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا، میرے شیخ فرماتے کہ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک نوجوان رہتا تھا. تو اس نوجوان نے ایک دن اپنے شیخ سے کہا کہ ڈنڈا اسی لیے رکھا ہوا، اس نوجوان نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت میں اللہ تعالی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اس شیخ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا، آج عشاء کی نماز چھوڑ دینا، عشاء کے فرض چھوڑ دینا. حیران ہوا کہ ایک اللہ والے یہ بات فرمانا، عشاء کے فرض نہ پڑھنا. کہا کچھ نہیں، خاموش رہا. عشاء کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، اس کا دل دہلنے لگا کہ میں عشاء کی نماز چھوڑ دوں. اس نے کہا بھائی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. دادا اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کر اس نے سوچا کہ چلو شیخ نے تو فرمایا تھا فرض چھوڑ دینا، چلو میں سنت نہیں پڑھتا. اس نے سنت نہیں پڑھی اور سو گیا. میرے مرشد فرماتے کہ رات کو اس کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم نے میری سنت ادا نہیں کی. تو اس نوجوان کی آنکھ کھلی، روتے ہوئے اس نے سنت پڑھی. صبح جا کر شیخ کو یہ بات عرض کی کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا فرض چھوڑنے کو میری ہمت نہیں ہوئی لیکن میں نے سنت چھوڑ دی. فرمایا اگر تو اللہ تعالی نے تجھے وہ مقام دیا ہے، اگر تو فرض نہ پڑھتا تو اللہ تعالی تجھ کو فرماتے کہ تُو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ایسے ایسے بھی اللہ کے بعد بندے ہوتے ہیں. اس لیے میرے شیخ ایک واقعہ اور سنایا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ کے مرشد تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے. ان کے ایک رشتہ دار تھے، وہ مدینہ شریف گئے، سردیوں کا زمانہ تھا. تو مدینہ شریف کے مسجد نبوی کے قریب میں کچھ دور دور دیہات سے آئی ہوئی کالی عورتیں ہوتی ہیں جو سردی کے زمانے میں صبح صبح گرم گرم انڈے، ابلے ہوئے انڈے بیچتی ہیں. لہذا نمازی حضرات مسجد نبوی سے باہر نکل کر، ہر آدمی انڈا دیکھتا ہے، سردی کا زمانہ ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہ انڈا خرید لیتا ہے. وہ کالی عورتیں معمولی لباس میں غریب دور دور سے آئی ہوئی، وہ انڈے بیچتی ہے، لوگ خریدتے. حضرت فرماتے کہ وہ روزانہ انڈے خریدتے تھے، ایک دن انہوں نے انڈا خریدا تو وہ خراب نکلا، تو ان کو بڑا غصہ آیا، غم ہوا. انہوں نے دل میں یہ سوچا بس میں آئندہ انڈے نہیں خریدوں گا، یہ تو خراب ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ان کے خواب میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور خواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو عورتیں ہیں، یہ غریب عورتیں ہیں، یہ دور دور سے آتی ہیں، ان کو جو چند پیسے ملتے ہیں یہ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہیں، تم ان سے انڈے خرید لیا کرو. اللہ ہو. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال ہے، جو خود ہی آئے ان کے جانب سے، جو خود ہی آئے ان کی جانب سے، پیام الفت دلے حزی کو تو کیوں نہ زخم جگر سے بہہ کر لہو کرے رخ تیری سمی کا. حضرت فرماتے بس پھر ان کا تو یہ عالم تھا کہ پہلے تو ایک انڈا کنجوسی سے خرید رہے ہیں، اب عالم یہ کہ انڈے پہ انڈے خرید رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا بعضوں کا ایسا عجیب مقام ہوتا ہے. اس لیے میرے شیخ اس بات کو فرماتے تھے دیکھو، کسی مسلمان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، کیونکہ معلوم نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے، ہمیں خبر نہیں ہے نا. اس لیے فرمایا کہ کبھی کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا، اس بندے کا اللہ تعالیٰ کیا مقام ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے، اور اس سنت کو چھوڑے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنے مسئلے کے اعتبار سے سنت موقعہ کہلاتی ہے. اور سنت موقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جس سنت کو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو سنت کو چھوڑنے کا گناہ لازم آتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچو دل پر کیا گزرے گی کہ میرا امتی کو کیا ہو گیا، میرے امتیوں کو کیا ہو گیا کہ میرے طریقے کو چھوڑتے. اس لیے فرمایا ہمارے بزرگوں نے تاکید کی کہ سنت تراوی کا اہتمام کرے اور 20 رکعت تراوی پڑھے. یاد رکھیے گا وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی مجالس میں شرکت کی، آپ کے ذوق کو پہچانا، آپ کے مزاج کو سمجھا، آپ کی خاطر سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو فدا کی، وہ صحابہ نے اس پر عمل کیا اور امت کو سکھایا کہ دیکھو 20 رکعت پڑھو. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابہ کی جماعت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتنے ہزار صحابہ موجود تھے، ہزاروں صحابہ موجود تھے، اور ان حضرات نے سب نے 20 رکعت پڑھی. اس لیے یاد رکھیے گا آج بھی 20 ہی رکعت تراویح سنت موقعہ ہے. اس لیے کسی کے کہنے میں آ کر کہ وہ کہ جی 8 رکعت ہے، امت ہمیشہ سے 1400 سال سے پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی چلی آ رہی تھی، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں تھا. یہ ان ظالم شر پسندوں نے یہ کر کے اس امت کو اس سنت سے محروم کر دیا. اور یہی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہی طلاق کہلائے گی. یہ مسئلہ یاد رکھنا، اگرچہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن ایک مجلس میں 3 طلاق 3 طلاق ہے. لیکن ان ظالموں نے یہی حرکت یہاں پر کی کہ نہیں، ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 1 طلاق ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ سارے عالم کو، مسلمانوں کو زنا میں مبتلا کر دیا. اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ولد الزنا جس کا ترجمہ ہے حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، حرام اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اچھے اچھے لوگ تہجد گزار لیکن مسئلہ جا کر ایسے بیوقوفوں سے پوچھ لیتے ہیں. یہ علماء ربانیین، مفتیان کرام، یہ ہمارے رہبر رہنما، شریعت و سنت کی رہنمائی فرمانے والے یہ حضرات، یہ اولیاء اللہ، یہ موجود ہیں. اور صحابہ کا اور بعد میں تمام حضرات کے اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ چھیڑ کر ساری امت کو، سارے عالم کو زنا میں مبتلا کر دیا. اچھے اچھے دیندار، اب چونکہ ہم اللہ والوں سے تعلق نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرواتے، غصے کا مرض ہے. لہذا غصے کا مرض کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی تو سب سے پہلے نشانہ بنتی ہے، چاہے ڈنڈے سے ہو چاہے ہاتھوں گھوسوں سے ہو. آپ تصور کر رہے، ایک عورت صرف 2 ہفتے ہوئے اس کے گھر میں ولادت کو، کتنے 2 ہفتے، اور بچہ بھی آپریشن سے ہوا. آپ تصور کریں جس عورت کے 2 بچے ہوا ہو اور 2 ہفتے گزرے ہوں، اس کے آپریشن کے زخم کا کیا حال ہوگا. اب اس کے مرد کی حالت دیکھیں، ڈنڈے سے اس کی پٹائی کر رہا ہے، اور وہ عورت کہہ بھی رہی ہے کہ میں کمزور ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آتا. کیسی بے شرمی کی بات ہے، کیسے کمینے پن کی حرکت ہے کہ ایک کمزور، وہ عورت بیچاری روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، لیکن اس ظالم کو رحم نہیں آ رہا. اب غصے کا مرض ہے، کسی کو اپنا بڑا بنایا نہیں، شیخ بنایا نہیں، اس لیے بزرگوں نے تاکید کی کسی اللہ والے سے تعلق کرو، اس کو اپنا شیخ بناؤ، اپنا رہبر بناؤ، اس کی صحبتوں میں بیٹھو، اپنی اصلاح کرواؤ، اپنے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرق کراؤ، کچھ اس سے ذکر اللہ پوچھو، سنتوں پر عمل، اس کی عادات، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی جو عادات ہے وہ سیکھو اس سے، تاکہ انسانیت پیدا ہو، انسانیت آئے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے میرے ہاں بزرگ نہیں بنایا جاتا، فرماتے بزرگ بننا تو بڑا آسان ہے، اس کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج آپ داڑھی رکھ لیں، شلوار یہاں تک چڑھا لیں گھٹنے تک، کیونکہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ جس کی شلوار جتنی زیادہ اونچی نا اتنا بڑا اللہ والا ہے وہ، تو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار نصف ساق تک رہتی تھی، اور یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اس سے بھی آگے بڑھ گئے، چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئے. اب یہ شلوار چڑھا لی گھٹنوں تک، پگڑی پہن لی تو زیادہ بڑے اللہ والے بن گئے، داڑھی رکھی، ہاتھ میں تسبیح لی، بس. بھائی آپ غصہ کیوں کرتے؟ پوچھا بھائی آپ غصہ کیوں کرتے؟ اصل میں میں ذکر کرتا ہوں، ذکر میں نا جلال ہے، جلال. الو کہیں کہ سارا جلال اسی میں رہ گیا، اپنے مرض کا نام جلال رکھ دیا. اور روزانہ کھاتے ہیں کھانا جلال ریسٹورنٹ میں، کمال ہے. صحابہ یہ اولیاء اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، ان کے شاگرد، یہ بھی ذکر کرتے ہیں. یہ تو ایسے پاگلوں کی طرح حرکتیں نہیں کرتے، انہوں نے تو نہیں کی، اللہ والے ایسی حرکتیں تو نہیں کرتے. ذکر سے جی ذکر میں جلال ہوتا ہے، جلال. اسی لیے تو کہا کہ شیخ کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہونا چاہیے، جس کو جلال آئے نا اس کو یہ ڈنڈا دکھائے. اب پوچھا ہاں بھائی کہاں ہے جلال شاہ؟ واہ میرے جلال، کہے گا اب تو سارا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا، ڈنڈا پڑے نا تو یہ سارا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے. کیسے؟ جیسے جلال چڑھا ہوا ہے، پولیس والے نے روک لیا، اب جلال ہوگا؟ ہاں بھائی بتاؤ نا، اب جلال ہوگا؟ اب تو اسے ایسے مسکرا کے ملیں گے، اب تو اتنے متواضع کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر تواضع والا کوئی نہیں ہے، نالائق کہیں کہ. یہ کیا اصلاح کرائی نہیں بھائی ذکر اللہ میں جلال. اگر مان لو ذکر میں جلال ہے تو تم نے کسی شیخ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں ذکر کروں کتنا، کہ یہ جلال نہیں ہے، اس کا نام جلال نہیں ہے، اس کا نام ہے پاگل پن، جنون ہے یہ، جنون، یہ جلال نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کو دیکھیں، یہ علماء ربانیین کو دیکھیں، جن کی نیندیں راتوں کی تھوڑی، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، دن بھر پڑھا رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلا رہے ہیں، کیا وہ ڈنڈے مار کے بھگاتے ہیں کیا؟ وہ ہم سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوتے ہیں، کیا ان پہ جلال چڑھا ہوتا ہے کیا؟ لہذا یہ جس کا نام جلال رکھا ہے یہ جلال نہیں ہے، اس کا نام ہے جنون، پاگل ہے پاگل. اور جلال کا علاج کیا ہے؟ یہ جمال. انشاءاللہ ڈنڈے کھائے گا نا بالکل سارا جلال دور ہو جائے گا. اس لیے غصے کا علاج کرائے، اپنے اس پاگل پن کا علاج کرائے، اس کسی کو اپنے سر پر بڑا رکھے، اس سے پوچھے میں کتنا ذکر کروں کہ میرا جلال جمال سے تبدیل ہو جائے. وہ اللہ والا معتدل کرے گا، وہ طبیعت کے جو اعتدال، طبیعت جو اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے نا، پاگل بنے ہوئے اور نام رکھ دیا اس کا نام ذکر کا جلال، یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں، یہ کوئی جلال ولال نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے. جیسے ایک آدمی ہے، اب آم ٹھوسے جا رہا ہے، ٹھوسے جا رہا ہے، اب اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے تو اس کو کہا جائے گا بھائی تمیز سے آم کھاؤ؟ یہی کہا جائے گا نا، بھائی آم کا طریقہ ہے، دادا اللہ تعالیٰ میری والدہ کو جزائے خیر دے، ہمیں سکھاتی، آم آیا گھر میں پانی میں بھگو دیا کہ تاکہ اس کی گرمی کی تاثیر وہ کم ہو جائے، پھر اس کے بعد آم کھلا کر دودھ میں پانی ملا کے کچی لسی جس کو ملتے وہ پلاتی تاکہ اعتدال پیدا ہو. اب ایک آدمی آم پہ آم ٹھوسے جائے ٹھوسے جائے ٹھوسے جائے کہ جی بڑے مزے کے ہوتے ہیں آم، اب اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے کیونکہ جسم میں گرمی آ گئی، خون میں گرمی آ گئی، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ آم نہ کھاؤ، یہی کہا جائے گا کہ نہیں؟ کہے گا لسی پیو تاکہ تیری گرمی جو ہے وہ برودت سے تبدیل ہو، تیری طبیعت میں اعتدال پیدا ہو. اسی طرح یاد رکھے، ایک آدمی اپنی مرضی سے ذکر کیا جا رہا ہے، پوچھتا نہیں، ہر وقت ذکر ذکر، تو اس کا دماغ گرم ہوگا، نہ سوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا نام رکھتے؟ جلال. پھر جلال شاہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ تھوڑے دن گزرتے ہیں کہ قمیض اتار کے کندھے پہ ڈالتے ہیں، شلوار اتار کے سر پہ باندھتے ہیں اور پاگلوں کی طرح محلے میں گھومتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان جلال شاہ کا حال. اس لیے کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رکھ لے، اپنا علاج کروا لے، اس لیے اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے. یہ غصے میں جو پاگل بنے ہوئے نا، یہ ہمارے اعتدال، ہماری طبیعت میں اعتدال نہیں، ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں، ہماری طبیعت میں استقامت نہیں. دیکھیے گھوڑا، میرے شیخ کی عجیب پیاری مثال ہے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ منزل پہ کون دوڑتا ہے؟ گھوڑا ہی دوڑتا ہے نا، لیکن گھوڑا خود دوڑتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، جب لگام لگی ہو اور لگام سوار کے ہاتھ میں ہو، سبحان اللہ، تب وہ گھوڑا بھی منزل پر جاتا ہے، اپنے سوار کو بھی منزل پر لے کر جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنی لگام کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دو، پھر دیکھو کہ وہ اللہ والا جو آخرت کی طرف جا رہا ہے تمہیں بھی اس آخرت کی طرف، منزل کی طرف لے جائے گا. پھر تمہارے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی اللہ تعالی سے قرب اور تعلق حاصل کر لیں گے. اسے فرمایا اپنے نفس کی لگام حوالے کرو کسی اللہ والے کے. اور اگر جس کا مزاج اڑیل ہے، اڑیل مزاج ہے نا، تو کسی مریل پیر کے پاس نہ جائے، مریل شیخ کے پاس نہ جائے، ذرا کڑیل شیخ کے پاس جائے. حضرت خواجہ صاحب حکیم الامت کی خدمت میں حاضر، عرض کیا، نہیں کچھ اور خواہش میں. اوے دیکھ لے یہ ڈنڈا، سونا مت، ابھی تک دکھا رہا ہوں، یہ دکھانے والا ڈنڈا ہے. اس لیے مسل مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. تو ایک ادیب نے کہا بھائی دیکھو کتا کتا ہوتا ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرنا کہ وہ بھونک رہا ہے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں کب بھونکنا چھوڑ کر کاٹنا شروع کر دے، کیونکہ کتا کتا ہوتا ہے، سمجھ گئے، ڈنڈا ڈنڈا ہوتا ہے، کب دکھانے کے ساتھ کھانے کے کام میں شروع ہو جائے، کیونکہ دکھانے کا دال گرائے اور کھانے آ گیا، سمجھ گئے، جاگتے ہوش سے سنو. تو اس لیے فرمایا کہ کسی شیخ کو اپنے اوپر، اپنے کو کسی اللہ والے کے حوالے کرے، اس سے اللہ تعالی کی محبت سیکھے، اس سے اللہ تعالی کا قرب سیکھے، کہ مجھے سکھاؤ کہ میں کیسے اللہ کو خوش کروں، میں کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کروں، کیسے آپ کی سنتوں پر عمل کروں. تو میرے پیارے دوستو، کچھ دن اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، خود بیٹھ کر دیکھے، اس کو پتا چلے گا کہ اس اللہ والے سے مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے، میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو رہی ہے، دنیا کی محبت اور غیر اللہ کی محبت میرے دل سے نکل رہی ہے، اور میرے اخلاق کے اندر جو درندگی ہے وہ شفقت اور رحمت سے تبدیل ہو رہی ہے. اس لیے کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رکھے، اور جنہوں نے رکھا یقین جانیے وہی لوگ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ کا فضل انہیں پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، اور ایسے اللہ والے نصیب فرمائے، اور ان کی صحبت عطا فرمائے، اور اس رمضان شریف کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، اور رمضان شریف کا مہینے کی آداب اور اس کی رعایتیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے رمضان شریف کے مسائل سیکھ لیں. اور ایک ارادہ یہ اور بھی کر لیں، رمضان شریف کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، اس رمضان شریف میں ارادہ کر لیں داڑھی رکھ لوں گا، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، لیکن چاند رات تک کے لیے نہیں، کہ شیطان آیا اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا، چلو یار کہاں اتنے دن تھے، آؤ چلو پہلے حجام کے پاس چلے، سلون چلے سلون، ایسا نہ. اللہ کو راضی کر لے، لیکن داڑھی کیسی رکھے؟ ایک مٹھی، کیونکہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے، مٹھی پوری کرے، جس کی نہیں ہے وہ نکال لے، جس کی نکلی ہے وہ پوری کر لے، بس جس کا درخت نہیں لگا وہ لگا لے، اور جس کا درخت لگا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ پھل آ جائے اس میں، اور مونچھوں کو صاف کر لے۔ یاد رکھنا، میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ واللہ مونچھوں کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ واللہ مونچھوں کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے جی یہ مونچھے مردوں کی علامت ہے۔ تو میں ایک بات پیش کیا کرتا ہوں کہ امریکہ یورپ اور والے ہمارے کچھ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مونچھوں والوں سے ڈرتے ہیں یا داڑھی والوں سے؟ بتاؤ بھائی، جو کہتے ہیں داڑھی والوں سے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں؟ اچھا بھائی اب ہاتھ نیچے کرو، اب جو کہتے ہیں مونچھوں والوں سے ڈرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، نہیں سمجھے؟ دیکھو نا کوئی نہیں ہے نا، تو اس سے مطلب ہے کہ یہ لوگ مونچھ والوں سے نہیں ڈرتے، داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں۔ پتا چلا مردانگی اور روگ کس میں ہے؟ ارے پیارے رکھ لے داڑھی، اللہ تعالی سے دوستی ہو جائے گی گاڑی، اس لیے مردانگی کی علامت داڑھی ہے نہ کہ مونچھے، ثبوت ہو گیا نا، دلیل بتا دی نا بھائی، اس لیے مونچھوں کی سنت یہ کہ اس کو برابر کر دے، گھبرائے نہیں، مونچھے صاف کر کے آئے اس کی مردانگی کی ضمانت میں دے دوں گا، لیکن اگر مرد ہوگا تو، اب وہ ہے ہی نہیں، کہے گا لاؤ مولوی صاحب سرٹیفکیٹ تو میں کیا کروں گا، اس لیے گھبراؤ مت، مونچھوں کا کوئی تعلق نہیں ہے مردانگی سے، اس لیے جس کی مونچھے نہیں ہے اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مرد نہیں ہے، کیونکہ دیکھو بجلی کا جو تار ہوتا ہے نا وہ ویسے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کو ہاتھ لگاؤ چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ کرنٹ مارتا ہے، اس لیے کسی بغیر مونچھ والے کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مرد نہیں ہے، ایسا نہ ہو زور سے کرنٹ مار دے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، میرے پیارے دوستو داڑھی رکھ لے اللہ تعالی سے تاکہ دوستی گاڑی ہو جائے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، ہمت کر لے، اللہ تعالی سے مدد مانگ لے، اور ساتھ میں یہ بھی مانگ لے کہ اللہ تعالی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کہ اللہ اپنے کرم سے مجھے 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رمضان شریف کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ اور ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ خیر میں آگے بڑھنے والا بنا دے، اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے والا، یہاں تک کہ ہماری بندگی کے احساس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پر استعمال ہو، اور ایک لمحہ احساس ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک وسلم۔ یا اللہ اپنے کرم سے، ایک میرے شیخ یہ شعر پڑھتے تھے، ہم بلاتے تو ہیں سب کو اے مگر رب، اے مگر رب جہاں، ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب جہاں، ہم پر بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو جذب عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم آپ کے اولیاء کی، آپ کے پیاروں کی باتیں نقل کرتے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں قبولیت کی صلاحیت پیدا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی اطاعت و فرما برداری کو رچا بچا دیجئے، اور اپنا ہماری زندگی کا ہر سانس آپ کی رضا اور خوشی میں گزرے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ یا اللہ اس رمضان شریف کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا، یا اللہ تعالیٰ یہ عظمت والے مہینے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنے قرب اور دوستی اور ولایت کا اپنے کرم سے ذریعہ بنا دیجئے، اور ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس مسجد کے ذرے ذرے میں تجلیات جس کو داخل فرما کر، یا اللہ آنے والے میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اپنے دوست اپنا ولی ہم سب کو بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما، اپنی محبت اور تعلق عطا فرما دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، اور جملہ جائز حاجتیں اپنے کرم سے نصیب فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے دونوں جان کی عافیت راحت رحمت نعمت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ جو کہا سنا یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا، اس کا نام ہے تحفہ ماہ رمضان۔ تحفہ ماہ رمضان، جن صاحب کو کتاب لینی ہو نماز کے بعد سنتوں کے بعد یہیں سے آ کر حاصل کر لیں، یہاں سے کتاب